پھر آگے آیت 159-160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے تمام لوگ جن کی بات پیچھے سے چل رہی تھی کہ جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں، یاد رکھیے حق کو چھپانے کی سزا اللہ کی رحمت سے دوری، یہ ٹاپک ہے آیات کا، فرمائے ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، ہم اگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر گناہوں کا کوئی میل اپنے ساتھ لے گئے تو پھر وہاں جا کر اس کو اتروانا، صاف کرانا اس سے بہت مشکل ہوگا جتنا یہاں مشکل ہے۔ پھر اگلی آیت 161، اس میں دیکھیے کفر کی حالت میں موت آئے اس سے پناہ مانگیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چیزوں کا خاتمہ، انجام جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، تو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کفر کی حالت میں، اور کفر سے مراد صرف وہ کفر اکبر ہی نہیں ہے، ناشکری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، کہ اللہ ہمیں کبھی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہوئے موت نہ آ جائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جو کفار اپنے کفر پر ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے وہ سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا ٹاپک ہے رب کو اس کی نشانیوں سے پہچانو۔ یاد رکھیے کہ کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اگر رب نظر نہیں آتا تو کھلے عام اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو بھی ہمیں اس کا یقین نہیں آئے گا۔ پچھلے پارے میں ہم نے تعلق باللہ کے بہت سے نقطے نوٹ کیے تھے، اس کو بھی نوٹ میں رکھیے، کیونکہ کام چھوڑ نہیں دینا، ہوم ورک تو چلتا جائے گا، تو اللہ سے رشتہ جوڑنے والی اس سے خوبصورت آیت پورے قرآن میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے پھر اگلی آیت، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، انسان کا محبوب اس کا معبود ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہی آپ کا معبود ہوگا۔ اپنے لیے ایک جملہ لکھ لیجئے، جس کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کے لیے دوسروں کو ناراض کرتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، اور مخلوق کی محبت اگر اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے تو اس کو اب شرک فی المحبہ کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کس طریقے سے اس کے اوپر اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، یہ ہر ایک دیکھے۔ مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا جائزہ لینا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ایک معیار رکھ دیا اس بات کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ آج کے پارے کے تھیم کے ساتھ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے، کہ جب تک ماں خود اللہ کی محبت میں چور نہیں ہوگی وہ اچھی نسل پیدا نہیں کر سکے گی۔ آپ ماں ہونے کے ناطے اپنے عمل کو چیک کیجئے، کیا آپ واقعی سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ سے پیار کے اظہار کے وہ سارے طریقے جو ہم نے پچھلے پارے میں دیکھے اپنے اوپر فٹ ہوتے ہوئے دکھتے ہیں؟ اپنے گھروں میں جب اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں کسی کی بچی، سب سے بڑی قابلیت جو آپ اس بچی میں دیکھیں وہ یہ دیکھیے، کیا وہ اللہ سے محبت کرتی ہے؟ اللہ سے محبت کرے گی نا تو انشاءاللہ وہ آپ سے بھی محبت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے گھر کو بھی گھر بنا کر رکھے گی۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ بندہ مومن کا دل یہ اللہ کی محبت میں چور ہوتا ہے، یہ دل اللہ کی محبت کا برتن ہے، جب تک دوسری محبتوں کو خالی نہیں کریں گے اس کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، وہ نیک لوگ جو اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں کر کے لگا گئے، ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان پہ توکل کرتے ہیں. ان کا گمان کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن بابا جی کام آ جائیں گے, یہ کرنی والے, یہ بگڑی بنانے والے, یہ مشکل کشا, یہ حاجت کشا. تو اگلی آیت کو ذرا اس شعور سے سنیے. قیامت کا دن ہے, استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا, جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. رکیے ادھر, یہاں ایک جملہ لکھیے. رشتے جوڑنے ہیں کس سے؟ اللہ سے اور اپنے پیاروں سے. لیکن رشتے توڑ لیجئے ہر اس یادگار سے جہاں سے شرک کی بو آتی ہے. سب سے مشکل بت یہی ہے جو ٹوٹتا ہے, دوسروں کی عقیدتوں اور محبتوں کا بت, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام ترقی کرتا ہے, مکہ فتح ہوتا ہے, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو درگاہوں پہ اور جو مندر اور جو مزار ہیں ان کے بنے ہوئے بزرگوں کے اور بتوں کے, ان کو گرا دو. تو ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے کہ بستی کے لوگ ڈر گئے کہ دیکھو اگر تم نے اس قبر پہ ہاتھ ڈالا تو پوری بستی پہ عذاب آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم شرک کے سارے رشتے کاٹ دیں, کیونکہ اس کی موجودگی میں پھر اللہ سے محبت کی بات ہو نہیں سکتی. تو جو لوگ ساری زندگی ان پہ تکیہ لگا رہے تھے وہ کیا کہیں گے؟ اور تابے دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا, ان کو حسرت دلانے کو, یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ مشرق کے لیے جہنم کی وعید ہے. اللہ نہ کرے. چلیے خود سے پوچھئے, ڈھکا چھپا شرک تو نہیں ہے؟ زندگی میں غلط کام کر کر کے اپنے آپ کو خوش تو نہیں کی ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے, جب تک میری آپ کی زندگی سے شرک اور اس کی باریکیاں نہیں نکلیں گی ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معیار پر پورے نہیں اتریں گی, عبادات قبول نہیں ہوں گی. اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا کہ یہاں بنیادی چیزیں دیں, اب کچھ حلال اور حرام کی باتیں ہیں. خاص طور پہ کھانے پینے سے متعلق دو اصول یاد رکھیے کہ کھانا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو, یعنی جس مال سے خریدا وہ مال حلال کمائی سے لیا ہو اور چیز اپنی جگہ پہ طیب ہو, پاکیزہ ہو, یعنی اس میں گندگی اور خرابی اور عقل میں بوجھ ڈالنے والی چیزیں موجود نہ ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 168, لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راستوں پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں. پچھلے پارے میں یاد کیجئے, آدم علیہ السلام کو ابلیس نے دھوکے میں ڈال کر وہ پھل چکھا دیا جس کو چکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا, اور ایسی غلطی کروا دی کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. یا پھر عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے, ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, لیکن ماں کیا کھاتی ہے؟ ماں کیا دیکھتی ہے؟ ماں کیا پہنتی ہے؟ ماں کا حال حلیہ کیا ہے؟ ماں کی نظریں گھنٹوں کے اعتبار سے کن چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ اس کے کان کیا سنتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اس بچے کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. اور شیطان کا تو کام ہی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی اور منکر کا حکم دے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کھانے پینے کو بھی دیکھیں اور اپنے پہننے اوڑھنے کو بھی دیکھیں. اگر کپڑے پہن کر ہم برہنا دکھیں اور ہم اپنے آپ کو نمائشی پیس بنا کر مردوں میں بیچ میں ایسے لے جائیں جن کے لیے فتنہ ہو, تو بتائیے ایسی ماؤں کے بچے کیسے پھر اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آج کی ماں کو سمجھ دے دے. باقی رہ گیا شیطان, اس کا تو کام ہے کہ حلال کو حرام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروردگار عالم فرماتا ہے, میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا اسے ان کے لیے حلال کر دیا, میں نے اپنے بندوں کو مواحد پیدا کیا مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی خود ساختہ باتیں کر کے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق دے, ہمارے پیٹوں میں جائے تو یہی جائے. آگے 170 آیت کا ٹاپک لکھ لیجئے, باپ دادا کے نام پر من پسند کام. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز پہ سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی وہ مکہ والوں کے ذہنوں سے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جو رسم و رواج چل رہے تھے اس سے ہٹانے میں پڑی، اسی کا یہاں اظہار ہے۔ فرمایا، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابے داری کرو تو جواب دیتے ہیں، ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، حالانکہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی انسانوں کی کمزوری رہی۔ دین کے معاملے میں کہیں گے یہ تو میری ساس کرتی تھی، کونڈے میری ساس بھرتی تھی، میں کیسے چھوڑوں، اور فلاں ختم یہ تو میری نانی کے وقت سے چلتا گیا اور یہ تو میری دادی کا کام تھا، تو آپ کپڑے کیوں نہیں وہ پہنتے جو آپ کی دادی پہنتی تھی، آپ وہ بڑے بڑے دوپٹے اور خمار اور روڑنیاں کیوں نہیں پہنتی، آپ کی دادی کو تو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے وہ دادی کے وقت کا صوفہ کیوں پھینک دیا۔ پتہ کیا چلا کہ باپ دادا کا نام لے کر صرف بندہ وہی کام کرتا ہے جس میں اپنی بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی، کفر کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور ان کو عقل نہیں۔ یعنی جو لوگ بے سوچے سمجھے رسم و رواج کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہر معاشرے کی اپنی رسمیں اپنے رواج ہیں، آپ ذرا اپنے رسم و رواج پہ بھی تو غور کریں۔ مجھے تو یہاں اتنا نہیں پتہ، لیکن کچھ چیزیں رسم و رواج کے نام پہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے ملکوں میں عام ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پہ لڑکی کو مائیوں بٹھاتے ہیں، کئی دن پہلے سے اس کو پیلے کپڑے پہناتے ہیں، کیوں؟ پیلا جوڑا کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح سے سوا من بد لے کر آنا اور اٹھا کر پھرنا، یہ کیا ہے؟ اور جہیز اور بری کے بڑے بڑے صندوق اٹھا کر شادی حالوں میں لا کر سجانا، یہ کیا ہے؟ کس کو دکھاتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو آج صبح اگر 100 روپیہ دیا تو لوگوں کو بتایا کہ میں نے 100 دیے؟ کس پہ احسان کیا؟ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، اپنی بہوؤں کو دیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسم و رواج اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل تک کام میں نہیں آتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ خاندانی رسم و رواج پہ عمل کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ اسے اللہ کے دین کی کوئی حد تو نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد آیت 172، اس کا ٹاپک لکھیے ایمان والوں سے خطاب کہ کھاؤ اور شکر کرو۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے ہمارے کلچر میں، اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے۔ کسی کو اچھا کھاتا دیکھے کہیں گے یہ بڑا ہی خراب ہوگا، اور کوئی دیندار ہے وہ تو سوکھی روٹیاں ہی کھاتے ہیں، وہ تو جھوٹے کپڑے پتلے پرانے کپڑے ہی پہنیں گے۔ تو اللہ نے یہاں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات بیان کر دی، اور اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ دین کا صحیح رخ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے دین کو مشکل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیز ہم نے تمہیں دے رکھی ہے ان کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کھانا آپ نے کھایا اس کو کھائیے، پھر اچھے کام کیجئے۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ نے صبح فجر پڑھی، الحمدللہ، کسی نے پہلے پڑھ لی، کسی نے پہلے کچھ کھا لیا، پہلے کھایا اس کے بعد آپ نے فجر پڑھی، الحمدللہ، اچھے کھانے کا اچھا استعمال ہوا۔ صبح اٹھ کر آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے، پاک صاف ہوئے، آپ نے جمعے کی نماز ادا کی، الحمدللہ۔ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے اور اچھے کام کیجئے۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب اچھا پہن اوڑھ کر برے کام کرتے ہیں۔ عام دنوں میں روز موٹا جھوٹا پہن کر 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے، اور جس دن خوب پہنتے اوڑھتے سجتے سنورتے اس دن سب کو دکھاتے بھی ہیں اور غیبتیں چگلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اگلی وہ آیت جس کا آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں، دین اسلام کی 4، صرف اونلی 4 حرام چیزیں۔ یعنی آدم کے باپ میں تو ایک شجر ممنوع تھا نا جسے روکا تھا، ہمیں صرف 4 چیزوں سے روکا گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ودم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ تم پر مردہ اور بہایا و خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے جی ایک مائنڈ میپ حرام چیزوں کا۔ مردار، وہ جانور جو خود سے مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جا سکے، اس کی ڈیٹیلز ہم آگے انشاءاللہ سورت مائدہ میں پڑھیں گے. دوسری چیز ہے خون بہا ہوا، یعنی رننگ بلڈ جو ہوتا ہے جانور کے جسم میں، وہ بھی نہیں کھا سکتے. ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ خون کے اندر جراثیم سارے ہوتے ہیں، گندگی لے کر پھرتا ہے، جیسے گٹروں کا پانی ہے، پورے شہر کی سیوریج کا نظام، اس کو ذہن میں لے آئیے. تیسری چیز سور، سور اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا گندا جانور ہے، اس کا جسم انسان کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے، لہٰذا اگر اس کو کوئی بیماری ہوگی تو انسان میں بھی جائے گی. عادات کے اعتبار سے بہت برا جانور ہے، ہومو سیکشل بھی ہے، اپنا فضلہ کھا جاتا ہے، اپنی مادہ سے خود دوسرے جانوروں سے زنا کرواتا ہے. اس طرح کی خرابیاں آپ دیکھیے کہ آج وہ لوگ جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی عام ہو گئیں. اور چوتھی چیز جو اسلام میں حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. اس پہ انشاءاللہ ہم چھٹے پارے میں بات کریں گے. تو کیا پتہ چلا، صرف چار چیزیں چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو دل چاہتا ہے وہ کھا لو. اب حلال حرام کی باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ باتیں نہ کریں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہ نظریں نہ کھاؤ، نیازیں نہ کھاؤ، پرشاد نہ لو، یہ نہ کرو، یہ شرک وہ. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے مخالف لوگ ہیں. کیا پتہ چلا، قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. ذرا سا ذہن میں لائیے، کسی کی آپ کے ساتھ ناراضگی کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے نہیں بولتی. یہ دو جملے کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. کیا آپ اور میں قیامت کے دن یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے، تم دنیا میں اپنی من مانیاں کر کے آئی ہو، جو جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے بات نہیں کرتا. جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا وہ تو رو ہی پڑے گا، ہائے اللہ یہاں آ کے بھی میرے سے بات نہیں کرے گا، میں تو پہلے ہی بڑی اداس ہوں، میں تو اللہ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تو کب سے منتظر تھی. اور جو اللہ سے دور ہے، جن کے اللہ سے رشتے ٹوٹے ہوئے، وہ کیا کہیں گے، چلو شکر ہے نہیں کرتا تو نہ کرے. آپ دیکھیں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک جن کی ماں ذرا ناراض ہو جائے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ماما امی اما فلاں فلاں آپ کیوں ناراض ہیں، منا لیں گے، خوش کر دیں گے ماں کو. اور دوسرے کہیں گے چلو اچھا ہے، تھوڑی دیر کوئی نہ بولے، گھر کا ماحول اچھا رہے گا. اماں بولی بھی تو غصہ ہی کرے گی، لڑائی کرے گی نا، ناراض ہو جائے گی. آپ اور میں یہاں چیک کریں، ان میں سے کوئی بات اگر ہمارے اندر ہوئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو راضی کرنے والا بنا دے. اس کے بعد ہے جی آیت بر 177، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، نیکی کا جامع تصور. اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے، نیکی کا جامع تصور، دو سی ڈیز بنی تھی، اگر آپ کو لنکس دیے جائیں تو چار پانچ ہوں گے، ممکن ہو تو سن لیجئے، کرنے کے کاموں میں لکھ لیجئے. آیت بر کو سنیں گے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. سب سے پہلے اللہ سے تعلق جڑے گا، پھر انسانوں کے ساتھ جڑے گا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پیچھے چونکہ قبلے کی بحث تھی نا کہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو، ان بحثوں میں مت پڑو. کیا ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے. کیا پتہ چلا کہ آیت بر کے فوراً بعد مختلف باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں دین کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں، حیرت کی بات نہیں. لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں. پہلے درخت کے تصور کو دیکھیے، پہلے بیج زمین میں جائے گا، پھر چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلیں گی، وہاں سے پھر کومپل، اور پھر اس طرح سے اوپر درخت بنے گا۔ آپ نے، میں نے ابھی رمضان سے پہلے یا رمضان میں اپنا سب سے زیادہ جائزہ جس چیز پہ لینا ہے وہ تعلق باللہ، شرک تو نہیں ہے، ڈکا چھپا ظاہری بات نہیں، پھر اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑیے۔ اپنے ماں باپ کو آپ کچھ سمجھیں بھی نہ اور دوسروں کو کہے کہ میں آپ کی بیٹی، میں آپ کا بیٹا۔ شوہر اپنی بیوی بچوں پہ تو خرچ نہ کرے، اور باہر جتنا مرضی لخلوٹ ہو جائے، قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ پہلے اپنے قریبیوں کا حق دیجئے، اور اس آیت کی جب آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نیکی کا جذبہ ہر بندے میں، یا جو لفظ بر ہے نا، بر سے، جنگل، خشکی، تری، چھوٹے بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو دین صرف چند ریچول کا نام نہیں ہے، دین کا سرسبز درخت بنو۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ رشتوں کو جوڑنے والی آیت، کیا پتہ چلا، قرابت دار، مسکین، یتیم، ان سے بھی تو رشتے جوڑیے، یہ کسی بھی معاشرے کا کٹا پھٹا حصہ ہوتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ بول دیتی ہوں ماؤں کے نام، اگر ماں خود آیت بر پہ عمل کر لے تو بچوں کو سکول بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہماری مائیں ان پڑھ تھیں، لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، اور بچوں کی بڑی پیاری تربیت کرنے والی تھی۔ تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ قریب کے رشتہ دار کو، اس کو دینا، اس کا خیال رکھنا زیادہ بڑے اجر کی بات ہے۔ ایک تو ثواب صدقے کا ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا ہوگا، پھر قرآن پاک میں بہت جگہ اس حسن سلوک کا حکم بھی ہے۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچے جن کا باپ مر جائے، بالغ ہو جائیں گے تو یتیم ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تو بوڑھا فقیر آتا ہے اور کہتا ہے بوڑھے یتیم کو پیسہ دے دو، تو بلوغت سے، اور لڑکی ہے تو اس کی شادی سے، اس کی یتیمی اور اس کے یتیمی کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ دیکھیے وہ رشتہ دار جن کا کوئی کمانے والا نہیں، چند سیکنڈ آنکھیں بند کر کے اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت 178، اس کا ٹاپک لکھیے، رحمت اور کمی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا؟ ہاں، جب جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ ساری اقسامیں بر چل رہی ہیں، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ جب کبھی تفسیر سے قرآن پڑھیں گے تو اس میں لیں گے، لیکن یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر بات بتا دی گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا قتل بھی کر دے تو کیا کیا جائے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی آسان شریعت دی ہے، کچھ لوگوں کو شریعت مشکل لگتی ہے۔ دیکھیں، کسی کے قتل کی صورت میں تین ممکن صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے بدلے میں اسی شخص کو قتل کروا دیا جائے، حکومت کرے گی یہ کام، آپ اور میں نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تیسری صورت ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے آپ کے گھر والا تو واپس نہیں آئے گا، معاف کرنے کو دل نہیں کرا، تو پھر دیت لے لی جائے، بلڈ منی، 100 اونٹوں کی قیمت، کہ چلو جو مر گیا اس کے گھر کے بیوی بچوں جو ان کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اسلام میں تینوں کی رخصت ہے، قصاص بھی لے سکتے ہیں، معافی بھی ہے، دیت بھی ہے۔ اہل تورات میں قصاص تھا اور معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل نصارہ، کرسچنز جس کو آپ کہہ لیجیے، اہل انجیل، ان کے اندر قصاص بھی نہیں ہے، دیت بھی نہیں ہے، صرف معافی ہے۔ اسلام بیلنس دین ہے کہ دوسرا؟ یہ ہے امت وسط ہونے کا ایک خوبصورت طریقہ۔ اس کے بعد قصاص کا لفظ آج اس ملک میں تو آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا، باہر کے ملکوں میں اس کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلمز آر باربیرک، بہت ان کی سزائیں سخت ہیں اور بہت ایسی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی کہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو وہ سن لیں۔ آیت 179 اور 180، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت بات ہے۔ وصیت کی بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے تو دو راتیں بھی اس کی زندگی میں ایسی نہ گزریں کہ وہ وصیت لکھ نہ لے۔ آپ دیکھیے جیتے جی آپ کو مجھے اپنے ہر مال کی ہر چیز کو جس کو مرضی دیں ہمیں اختیار ہے۔ آپ کے پاس 1,000 ہے، 10,000 روپے ہیں، سارے کسی کو دے دیں، تھوڑے تھوڑے دے دیں، کسی کو تھوڑے کسی کو زیادہ دے دیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن مرنے کے بعد یعنی ورثہ یا مرنے کے بعد اس کو وصیت کی صورت میں لکھیں گے تو اس کی لمیٹیشنز ہیں، وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کو ضرور سنیے کیونکہ یہ چیز آج ہمارے کلچر میں بہت ہی زیادہ کم سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت بڑی بات کی۔ فرمایا اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا لوگوں کو بتا کر؟ آپ دیکھیے اب آپ یہاں کہیں گے ہم کس کو کہیں، کم از کم کسی دو لوگوں کو گواہ بنا کر اپنی چیزیں بتا دیجئے، کہاں رکھی ہوئی ہے، کس کو دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ موت تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ تو کیا پھر اس وقت ہم دوسروں کو بتانے کے لیے وقت مانگیں گے؟ وقت نہیں ملے گا۔ اور جتنا زیادہ صحیح وصیت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ موضوع اپنی جگہ ایک تفصیل طلب ہے، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم اس کو سن کر سمجھنے والے بن جائیں۔